مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے معیشت کی بہتری کے پاکستان حکومت کے دعوے اور زمینی حقائق کا غیر جانبدار تجزیہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں خزانہ کے اور اس وقت کرنٹلی گورننس کے اوپر چیف منسٹر پنجاب کے مشیر بھی ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات، محمد سہیل صاحب ماہر معاشیات اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ماہر معاشیات، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم رائے لیں گے۔ اس وقت جو تازہ ترین معیشت کے بارے میں کہا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سال کی مسلسل محنت کے بعد صورتحال جو ہے اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اقتصادی اصلاحات کا یہ نتیجہ ہے کہ ملکی معیشت اب درست سمت میں جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سال اکتوبر میں برآمدات میں 20% سے زائد بڑھی ہیں، جبکہ اکتوبر 2018 میں برآمدات میں 9.6% اضافہ ہوا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ معیشت بالآخر درست سمت نکل پڑی ہے، اور کیونکہ ہماری متعدد اصلاحات برابر ثابت ہو رہی ہیں اور 4 برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اکتوبر 2019 کے خسارے سے نکل کر سرپلس ہوا ہے، اور ستمبر 2019 کے -284 ملین اور اکتوبر 2018 کے -1280 ملین کے مقابلے میں +99 ملین رہا ہے۔ سو سرپلس کے اوپر وہ کرنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر خاص طور پہ فوکس ہے۔ پاکستان کے جو مشیر خزانہ ہیں ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ معیشت جو ہے وہ جو انتہائی چیلنجز تھے ان سے نکل چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ بھی اسی طرح کے اشارے دے رہی ہیں کہ حالات بہتر ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہماری اگلی توجہ ملک میں امپلائمنٹ کے اوپر ہوگی، روزگار کی فراہمی کے اوپر ہوگی۔ سو انڈیپینڈنٹلی ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا وہ عوامل ہیں، کیا واقعتاً صورتحال بدل چکی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا واقعتاً کوئی ایسا کہنا چاہیے کہ معاشی اشاریہ ہے جس کے اوپر پوری معیشت کی بیس ہو سکتی ہے۔ سو اپنے انالسٹ کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے بہت سارے ہم سوالات رکھتے ہیں کہ ان کی رائے اس بارے میں کیا ہیں۔ خالد جمیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وہ بات کرتے ہیں یا خسارے کی، کہ اس میں مکمل طور پہ آلموسٹ کنٹرول کر لیا گیا بلکہ سرپلس میں جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اشاریہ جو ہے یا یہ کافی نہیں ہے صرف کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ، بلکہ دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے، کیونکہ اگر برآمدات نہیں ہوتی ہیں یا امپورٹس نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی رفتار بھی جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پوری معیشت کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو کیا صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر کنٹرول کے اوپر حکومت کو یہ دعوے کرنے چاہیے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ جی،
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، یا باقی جتنے بھی آپ کو لاسز چل رہے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر قابو پاتے ہیں تو ظاہر یہ ایک اچھی چیز ہے۔ جہاں تک یہ خدشات ہیں کہ اگر امپورٹ آپ کی کم ہوتی ہیں اور آپ کی جو انفراسٹرکچر کو آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہیوی مشینری اور دیگر بہت سی چیزیں جو ہے کہ امپورٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اگر کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی انڈسٹری جو ایکسپینشن ہے یا جدید ماڈرن جو آپ کی نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، ان کے اندر بھی وزن کافی ہے۔ لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر حکومت جو ہے کہ یہ جو بیسک چیزیں بڑی ضروری تھی پاکستان کی معیشت کے لیے، جہاں پہ آپ کے تقریباً تمام سیکٹر جو ہیں وہ لاسز کے اندر تھے، اور پاکستان میں جو ریونیو ہے یا ایون جو حکومتی اخراجات ہیں وہ بھی آپ کو قرضے لے کر پورے کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ کچھ جگہوں کے اوپر جہاں پہ آپ خسارے میں ہوں اور آپ سرپلس میں چلے گئے، تو میرا خیال ہے ایک چیز بھی خوش آئندہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت کچھ چیزوں کو سیریسلی لے رہی ہے اور چیزیں جو ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو جن خدشات کا اظہار ابھی آپ بھی کر رہے تھے کہ جو بعض معاشی تجزیہ نگاروں کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے، कि उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, उसके लिए फिर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है कि उसके अंदर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, आपकी ट्रेड पॉलिसी भी है, आपकी फिजिकल पॉलिसी भी है, और आपकी जितनी सोशल डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और आपकी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो आप, और सर्विसेज सेक्टर खासतौर के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है इकॉनमी में, लेकिन जिस तरह टैक्सों की मद में या कौमी आमदन की मद में को शेयर आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इन तमाम सेक्टर्स में किस तरह से आपको फोकस करना है, और ना सिर्फ इसकी ग्रोथ को और मुसलसल ग्रोथ को यकीनी बनाना है, बल्कि इसकी ग्रोथ के जो सम्राट है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, टैक्सेस की सूरत के अंदर, और फिर उसके जो सम्राट जो है कि एक आम आदमी को खासतौर पर, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है बहुत हिट कर रही है, कि इन सारी मामलात को आपने कैसे आगे लेके बढ़ना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी इस हुकूमत के लिए दस्तूर कायम है। और अगर ये अपने मुख्तलिफ जो डेफिसिट है उनके ऊपर काबू पाते हैं और फिर फोकस करते हैं अपने तमाम सेक्टर्स को, उनकी ग्रोथ को, और फिर उनकी जो टेक नेट को वसी करते हैं, मेरा ख्याल है, और फिर आपकी जो गैर सरमाकारी है उसके इंडिकेटर भी अच्छे हैं, पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतरी आई है इसके अंदर, रिमिटेंसेज के अंदर बेहतरी आ रही है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं चीजों को और फिर एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है इसके आपकी मईशत के ऊपर मुसबत असरात जो है
आएंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, खालिद जमील साहब साबिक फाइनेंस मिनिस्टर और करंटली गवर्नेंस के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी मुआवनत कर रही हैं, उन्हें एडवाइज़र हैं वहाँ पे। डॉक्टर सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपकी इंडिपेंडेंट एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आपकी राय चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट हैं, पाकिस्तान के मुशीर ख़जाना, स्टेट बैंक के गवर्नर, कि हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर लिया है। किस हद तक ये क्लेम आपके ख्याल में दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो इसकी बुनियादें क्या हैं अदर देन करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको बैलेंस करने के अलावा?
नहीं, एक बात तो ये है कि हमारा एक IMF का प्रोग्राम है जो 3 साल का प्रोग्राम है
जी।
और उसके पहले रिव्यू में आपने तमाम जो उसके इंडिकेटर्स थे उनको, जो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया थे वो आपने पूरे किए हैं, और किसी ने हाँ तो आपको वेवर लेने की जरूरत पड़ी है, बल्कि जो टारगेट थे उनसे आप कुछ थोड़े बेहतर गए हैं। सो इन दैट सेंस आपकी जो जो स्ट्रेटजी जो आपने अपनाई थी उस पर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो नजर भी आ रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खासी हद तक काबू में आ चुका है। अब पिछले माह तो वो सरप्लस में भी गया है। इसके साथ साथ आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ तलकात अब बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। फाइनेंसिंग जो है इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहा जितना आज से 1 साल पहले। आप
तो क्या क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हुई है पाकिस्तान की?
जी, सो इससे आपकी खासी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट बनती जाती जा रही है, क्योंकि पहले जो एक सिंकिंग एनवायरनमेंट थी वो खत्म हो गई है और अब एक स्टेबिलिटी की तरफ हम आ गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी रास्ता बहुत तवील रास्ता है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली रिकवरी जो है वो आपकी ग्रोथ से होगी, और रिकवरी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे और दूसरी चीज ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये बहुत तेज होने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की आबादी जो है एक यूथ बल्ज है, बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, 60% आबादी 25 साल से कम है, और हर साल तकरीबन 3 मिलियन जवान हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। सो उनके लिए अगर आप जॉब्स नहीं कर सकेंगे तो आपके लिए पूरे जो आबादी है उसके लिए तो क्राइसिस फिर मेंटेन होगा। तो अब आई थिंक ये इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो यूथ बल्ज है क्या इसको आप एम्प्लॉय करने में कामयाब होंगे। उसका एक ही तरीका है कि आप कम से कम जो आपकी ग्रोथ एरियाज हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बहुत जरूरी है और सर्विसेज के बहुत ज्यादा जॉब्स की।
ठीक है, एरियाज आपने मेंशन कर दिए हैं, तो इसमें कितनी एरियाज आपने मेंशन किए, खालिद जमील साहब ने भी उसका जिक्र किया है, सो इसमें किस अंदाज में अब आगे बढ़ने की जरूरत है, हुकूमत के पास क्या प्लान है जो ऑलरेडी चॉक आउट हो चुका हो?
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी नंबर्स हैं वो बहुत कम है. हर एरिया में आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है लेबर प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, एग्रीकल्चर में बहुत प्रोडक्टिविटी कम है, पानी का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, वो बहुत जो है ज़ाया होता है. फिर इसी तरह आप अगर अपनी इंडस्ट्री में जब देखते हैं तो आपके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं स्केल का इशू है, बहुत छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं और उस किस्म की टेक्नोलॉजी, उस किस्म की प्रोडक्टिविटी नहीं है जो दुनिया की मार्केट्स को ज़रूरत है. पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसको अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है और मेरा ख्याल वर्किंग एज पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ी है और लेबर फोर्स इस मुल्क की इतनी ज़्यादा हो, उसको तो एक ट्रेड और एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसको बहुत अबूर होना की जरूरत है. तो वो जो प्रोडक्टिविटी और कम्पेटिटिवनेस इश्यूज हैं वो सारे सारे आपको टैकल करने पड़ते हैं. एक इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के इश्यू सारे ठीक करने पड़ेंगे.
ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं.
तो ली है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आपने 27-27 पॉइंट की बेहतरी की है, लेकिन अभी भी आप 100 के ऊपर हैं. सो आपको तो ये टॉप 30-40 मुल्कों में
लिस्ट में होना चाहिए.
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बहुत हाई है, उसको ठीक करने की जरूरत है. एनर्जी की रिफॉर्म्स की आपको जरूरत है. सो हर किस्म की रिफॉर्म्स जो है जरूरत है और ये हर डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स ही होगा अगर आपने इकॉनमी को
दुरुस्त करना है तो. इसके अलावा डॉक्टर साहब और भी जो है ना कई एक रिफॉर्म्स हैं जो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे कई एक प्रोग्राम्स में तजवीज़ करते हैं. मैं चाहता हूं कि आप उनको भी सुने और फिर उस रेफरेंस में बताएं कि गवर्नमेंट को किस हद तक सुनने की जरूरत है, कि एक्सपर्ट्स जो उनकी टीम का हिस्सा नहीं भी हैं तो उनकी जो इनपुट है वो कितनी ज़रूरी है. डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बताइएगा, गवर्नमेंट का क्लेम है कि करंट अकाउंट खसारा कम है और फिर वे कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो चुका है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किस हद तक ये आपके ख्याल में ज़मीनी हकायक को रिफ्लेक्ट करता है और अगर हकीकी मानों में मुआशी बेहतरी चाहिए तो क्या करने की ज़रूरत है?
बहुत शुक्रिया. मैं आपसे यह कर दूं कि जो 2019 का साल था फाइनेंशियल ईयर, जो इस हुकूमत का पहला साल था
जी,
उसमें इनकी कारकर्दगी मायूस कुन हद तक खराब रही थी. अलबत्ता तजारती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो शरह सूद बहुत ज्यादा कम रही, अफरात जर बहुत ज्यादा बढ़ गया, कर्जों का बोझ तारीखी जो है वो हद तक बढ़ा, रुपए की कदर गिरी और शरह सूद जो है इन्होंने बढ़ाई. अब ये हुआ और FDI भी गिरा. जुलाई 2019 में IMF ने हमारा कर्जा मंजूर कर लिया, यानी जैसे ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो IMF का जो 1988 से देखें या मोर स्पेसिफिकली 1993 से, उनका बुनियादी नुकता है कि स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ. आज आप मईशत को इस्तेहकाम दें, बेशक जो शरह नमू या ग्रोथ है उसको बाद में कर लें. तो अगर हम 1993 से अब तक देखें तो ये छठी हुकूमत है, पांचों हुकूमतों ने IMF के पास से कर्जा लिया, आने के चंद हफ्तों के बाद कहा कि माशी इस्तेहकाम हासिल हो गया और जब रुख्सत हुए तो हम बहुत तेजी से IMF के पास भागे कि जी बोरान है. हालांकि उन्होंने भी इस्तेहकाम के दावे किए थे, वही इस्तेहकाम इस वक्त भी दावे किए जा रहे हैं बगैर स्ट्रक्चरल इस्लाहात के. और जो कुछ बेहतरी नजर आ रही है उसकी जो कीमत क्या है वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि क्या हुआ. ये बिल्कुल सही है कि रुपए की कदर जो है वो अब इस मुस्तहकम हो गई, वो हमेशा होती है, IMF के कर्जों के बाद रिजर्व भी इस्तेहकाम आ जाते हैं. लेकिन जो शरह नमो की बात हो रही है, असल चीज जो ग्रोथ रेट है वो आलमी बैंक का ये कहना है कि कोई 2.5% रहेगी पाकिस्तान की इस साल, जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान सबसे कम रहेगी. दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आय अफरात जर यानी महंगाई बढ़ी है और जो टैक्सों की वसूली जो है ना वो नहीं बढ़ रही है, बहुत कम है, खतफ से कुछ 600 अरब रुपया इस साल भी कम रहेगा और बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है. लेकिन जो असल चीज है तजारती खसारा हमने कम किया है वो इम्पोर्ट्स को कम करके किया है, बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा. इन्हीं चीजों को देखते हुए IMF ने अभी नवम्बर में एक रिपोर्ट दी है, उसमें ये कहा है कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसको दाखिली और बैरूनी खतरात और जो है वो चैलेंजेस बरकरार हैं. मैं उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अगर IMF के कर्ज से तो जो बुनियादी चीजें बेहतरी आ जाती है हमेशा, वो आज भी आ गई है, लेकिन वो आर्जी इसलिए होती है कि हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर रहे, ٹیکسو کے شعبے میں ہم نہیں کر رہے, توانائی کے شعبے میں نہیں کر رہے. اور جب ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح پیداواریت کی بات کی ہے, پروڈکٹیوٹی ہماری جو ہے کم ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ اپنے لیبر کی ایگریچرز کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. تو اگر 2023 تک ہماری شرح نمو نہیں بڑھتی, ہماری درآمدات نہیں بڑھتی, ہم صرف امپورٹس کو ہی کنٹرول کرتے رہتے ہیں, تو یہ بڑی خدشہ رہے گا کہ 3-4 سال کے بعد ہم ایک اور خدا نخواستہ بحران کی زد میں ہوں گے. کیونکہ ٹیکسوں کی جب تک نہیں بڑھے گی ہماری ڈومیسٹک سیونگس,
اور ٹیکس جو ہے وہ گروتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آف کورس, اور ٹیکس جو ہے وہ بالکل گروتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں سے پہلے کہ میں خالد جمیل صاحب کے پاس جاؤں, اسٹرکچرل ریفارمز, سلمان شاہ صاحب آپ بھی یقیناً مشاورت کا حصہ ہوتے ہوں گے, سو یہ تو شارٹ ٹرم میئرز تھے نا, گورنمنٹ بھی کہتی رہی, گورنمنٹ کے ایڈوائزرز بھی, سو اب مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگس کیا ہیں اس کی ریکوری کی؟
دیکھیں اب 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سی ایریاز جو ہیں وہ اب پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہیں, پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچر جو ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے. اسی طرح پوری اکنامک ایکٹیویٹی جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ اس کے ساتھ خاصی گہری انوالومنٹ ہوتی ہے. تو پنجاب میں ہمارا ایک بہت وسیع ریفارم پروگرام جو ہے وہ ڈیوائز ہوا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ریفارمز جو ہیں کہیں تو اسٹروک آف دا پین قسم کی ریفارمز ہوتی ہیں جو جس میں آپ ڈی ریگولیشن کر سکتے ہیں, بٹ کئی چیزیں ہیں جو ہیں اس میں آپ کو خاصا ٹائم لگ سکتا ہے
جی.
اور پرٹیکولرلی جب آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں یا ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں امیڈیٹ ریزلٹس تو نہیں آتے, لیکن لانگر ٹرم ریزلٹس آتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ساری کام ہمیں کرنے پڑیں گے, اور کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئک فکس نہیں ہوتا, اس میں محنت کرنی پڑے گی اور کنسسٹنٹلی کرنی پڑے گی. اور انٹرنیشنلی جتنی بھی آپ کی رینکنگ ہیں آج کل, تو آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ میجر ہو جاتی ہے اور آپ کو ریزلٹس انٹرنیشنلی آ جاتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کی کیا کارکردگی ہے, اور اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا ہے کئی ممالک جو ہیں وہ اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. سو ایک قسم کی ریس آف نیشنز ہے جس میں ہم خاصے پیچھے ہیں, 100 پوزیشن آپ سوچ لیں کہ 192 کنٹریز میں ہماری رینکس جو ہیں وہ 100 سے 150 میں ہم رینک کرتے ہیں, اور اس سے آگے آنا, ٹاپ 20 میں آنا, ٹاپ 30 میں آنا, اس کے لیے بڑا میجر آپ کو کرنی پڑتی ہیں ریفارمس, اور کنسسٹنٹلی کرنی پڑتی ہیں اور بڑے فوکس کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں. سو آئی تھنک کہ اب ایٹ لیسٹ کوشش حکومت کر رہی ہے اس ایریاز میں, اور ظاہر ہے کہ بہت سی ڈسٹریکشنز بھی ہیں. یہ اس جو اس وقت سچویشن ہے اس سے اکنامک ہارڈشپ بھی خاصی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشر میں بھی ہیں, اور اس قسم کی انوائرمنٹ میں ہی آپ کو ان ریفارمز کرنی پڑتی ہیں. ہوپ فلی ان ریفارمز کے نتیجے سے آپ ایک بہتر سچویشن میں پہنچ سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی موضوع پہ گفتگو آگے بڑھائیں گے.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے, سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل جس میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے اور زمینی حقائق، غیر جانبدار تجزیہ کار کیا کہتے ہیں. خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں، اکانومی کے اوپر خاص طور پہ دسترس رکھتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، ممتاز ماہر معاشیات. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب اور محمد سہیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. خالد جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آف کورس جو ہے بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب، آف کورس جو ہے جیسے آپ سے بات ہوتی ہے، ہمارا تو معیشت موضوع نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کے بنا، یعنی وصولیوں کے بنا، آمدن اور اخراجات میں ٹیکس سب سے بڑا سورس ہوتا ہے. ایف بی آر ریسٹرکچرنگ کر رہا ہے، لیکن اگر دوسری جانب گروتھ نہیں ہے تو وہ وصولیاں کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ کیا محض ٹیکس نیٹ بڑھانے سے وصولیوں کی کا نمبر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک بات، اور دوسرا یہ کہ یہ ٹیکس کی اٹ سیلف شرح کے اندر کس قدر کمی بیشی کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انکریج ہوں ٹیکس بیس میں اور ٹیکس نیٹ میں آنے میں.
دیکھیے، پوزیشن یہ ہے کہ ٹیکس جو کا وصولی بڑھانے میں حکومت دلچسپی نہیں رکھتی ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزنز، یہ بالکل واضح ہے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ 1993 سے ہم وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس جی ڈی پی کا ریشو بڑھائیں گے، ٹیکس مشینری کی اصلاح کریں گے، لیکن پولیٹیکل ویل نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، وفاقی کابینہ تیار نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہیں اور صوبائی کابینہ، یعنی پاکستان کے ایلیٹ تیار نہیں ہے. اب 2019 جو ہمارا گزرا اس میں بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ کسی سال ٹیکسوں کی وصولی بڑھائی نہ بلکہ گر جائے. وہ ایک پچھلا سال تھا جس پر کہ ٹیکسوں کی وصولی گر گئی، اور اس سال ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی 600 ارب کی شارٹ فال ہوگی. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ٹیکسوں کی وصولی نہیں ہوتی تو پھر بجٹ خسارہ، تعلیم، صحت سب پیچھے چلے جائیں گے. عمران خان صاحب نے بالکل ایک بڑی اہم بات کی تھی، ان کا 10 نکاتی پروگرام تھا کہ اقتدار میں آنے کے 100 روز کے اندر ہم انصاف پر اور جسٹس پر مبنی ایک ٹیکس پالیسی نافذ کر دیں گے ود ان 100 ڈیز. اب 14 مہینے کے بعد ایک 3 سال کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ ٹیکس میں اصلاح آئی ہوگی. اب 3 سال میں یہ چلتا رہے گا، پھر وہ الیکشن ایئر آ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ صحتی پروگرام بے معنی ہے، اگر یہ ہم ٹیکسز لگاتے ہی نہیں تو وصول کیسے ہوگا؟ ابھی جیسے صوبہ بات ہو رہی تھی، صوبے ایگریکلچر کا ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، پراپرٹی پہ نہیں تیار ہیں، وفاقی ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس تیار نہیں ہے. اور پورا ایمفیسس ہے کہ جی ایس ٹی بڑھا دیں، جو ہے یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑھا دیں. اس طریقے سے ہم ایک گزارا کر رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ اب یہ جو 3 سال کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہے جو کہ 14 مہینے کے بعد کی گئی ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اصل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں. اس وقت ہمارا ٹیکس جی ڈی پی اگر ریشو جو ہے نا 11% ہے، تو میرے خیال سے تو آپ عالمی بینک کی رپورٹ دیکھ لیجیے، آئی ایم ایف کی دیکھ لیجیے، یہ کم سے کم 18-19% ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے تو اقتدار میں آنے کے بعد کہا تھا کہ 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. ہماری کیپیسٹی تھی 9,000 کی، انہوں نے 8,000 کہا تھا.
صحیح، یہ ان کے پاس اشارے، یہ کہاں سے تھے یہ سارے اعداد و شمار، یا ان کے پاس یہ بریفنگز کہاں سے آئی ہوں گی جب ان کو یہ آسان لگتا ہوگا کہ وہ کر سکیں گی؟
نہیں، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا اس پہ انہوں نے کام کیا تھا. 2013 کا جو منشور تھا تحریک انصاف کا، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پہ وفاق بھی ٹیکس لگائے گا، صوبے بھی لگائیں گے. تو جو عام بات ہے، تو جو ابھی جیسے سلمان شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو صوبائی مسئلے ہیں وہ 5 سال تک کے پی نے وہی کیا جو کچھ پنجاب نے کیا تھا 2013 سے 2018 تک. اب وہ وفاق میں بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے جو دوسرے حکومتیں کرتی رہی تھیں. یعنی ٹیکسوں کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کبھی ٹیکس ریفارم کمیشن بن جاتا ہے، کبھی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے. حالانکہ پہلا کام یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ پاس کرے قانون کہ پاکستان میں ایک مقررہ حد سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے اس کو ٹیکس دینا ہوگا. آپ اس کو 8 لاکھ رکھ دیں، 10 لاکھ رکھ دیں، یہی ہے صوبائی اسمبلیاں کریں. اگر آپ یہ قانون پاس نہیں کرتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس سے باہر ہیں، اب ایگریکلچر جو ہے اس کا شیئر ہے 18% اور پورے پاکستان میں یعنی جی ڈی پی ہمارا 18% شیئر ہے اور وہ 3 ارب روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں چونکہ لگایا نہیں گیا. تو میرا کہنا یہ کہ جب آپ ٹیکس آئی بھی نہیں کر رہے پھر اس کا ریفارمز کی معنی جو ہے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں میرے حساب سے. تو بنیادی چیز جس کا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ ٹیکس کی وصولی آپ بڑھائیں گے داخلی بچتیں بڑھائیں گے جو نہیں بڑھ رہی بلکہ گر رہی ہیں, ملکی سرمایہ کاری آئے گی تو معیشت بڑھے گی. یہ تینوں چیزیں ہماری نیچے جا رہی ہیں.
یہ بتائیں, یہ جو ہمیں خبروں کی سطح پہ, اور خیر ویسے کلیم بھی تھا کہ یہ فارن انویسٹمنٹ میں بھی بہتری آئی ہے 120% بلکہ اس کے بعد پھر 200% بتایا گیا کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. سو یہ کس سیکٹر میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوا کرتے ہیں؟
دیکھیے میں آپ سے ایک بری ذمہ داری سے بتا دوں, میرے ساتھ میں نے ابھی فیگرز آج دیکھ رہا تھا, جو مالی سال 2019 تھا ایک سال کا وہ 18 کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک کے مطابق 50% فال ہوا تھا, 50% فال. یعنی 2018 میں جو تھا وہ 3.5 بلین ڈالر تھا اور جو اس حکومت کا جو پہلا سال تھا وہ 1.7 بلین ڈالر تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو 50% فال ہوا, اب جو اس حکومت کا پہلا سال تھا اس میں تو فال بہت تھا, اب ہم جولائی سے اکتوبر کمپیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں کوئی 300-400 ملین ڈالر کا رائز ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ چار مہینے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 400 ملین ڈالر کا رائز ہے, جبکہ پچھلے سال کوئی 1400-1600 ملین ڈالر کا جو ہے فال ہوا تھا. ایکچولی ایس بی آئی نہیں آ رہا ہے, اور جو ڈومیسٹک سیونگس ہیں وہ بھی گر رہی ہیں, اور جو ٹوٹل سرمایہ کاری وہ بھی گر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے معیشت گرو کرے گی. تو جیسے میں نے کہا کہ اب 2.4% عالمی بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی گروتھ رہے گی, جو 7 ملک جو ہیں جو میں نے جن کو آپ کو گنائے تھے ان سے ہم نیچے رہیں گے, اور 7% سے کم پر آپ ترقی نہیں کر سکتے, نہ پاورٹی کم کر سکتے ہیں نہ بے روزگاری کم کر سکتے ہیں. تو جب آپ کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی, اور میرے خیال سے 21 میں بھی ہونے کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ یعنی 5.5% جو ورثے میں ملی تھی وہ شاید اوسط ان کے 5 سال میں یہ حاصل نہیں کر پائیں گے بدقسمتی سے. تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم 2023 میں پھر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوں گے اسی طریقے سے جیسے کہ 1993 سے اب تک گئے تھے.
میں اس میں اور وہ جب ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ جب اسٹرکچرل اصلاحات کرنی ہیں تو پھر ہر سیکٹر پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے, بھلے آپ کسی بھی سیکٹر کو سبسڈیز ضرور دیں گروتھ کے لیے, لیکن جب انکم ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. محمد سہیل صاحب, ماہر معاشیات, آپ کا آپ تفصیل تعارف ہم کرا چکے ہیں پہلے بھی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بات ہم کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے حکومت کے دعوے, پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو چکا, مشیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے بھی اسی طرح کے کلیمز آ رہے ہیں. غیر جانبدارانہ آپ کا تجزیہ کیا ہے, کیا کس کس ایریے میں بہتری آئی ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر خاص طور پہ بات ہوتی ہے, لیکن اس کے پروز اینڈ کونس وہ بھی ماہرین معاشیات بتایا کرتے ہیں کہ اگر وہ کم ہو رہا ہے تو اس کی ریزن امپورٹس میں کمی, اور امپورٹس کی کمی الٹیمیٹلی پھر گروتھ کی کمی کا سبب بنتی ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
اگر آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو جو پچھلے سال ڈیڑھ سال میں جو معیشت کے حالات تھے تو اس تناظر میں ہم دیکھیں گے, اگر آپ ریلیٹو ٹو جو ہم نے پچھلے 12 ماہ میں دیکھا اس کے مقابلے میں تو معیشت کی جو حالات ہے وہ قدرے بہتر ہیں. اگر ہم اس کو ٹپکل اکنامک ٹرمز میں بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی یا سائنز آف اسٹیبلٹی نظر آ رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو ایک تفصیلی کا ماحول میں کمپیئر کریں کہ ملک کے حالات خاص طور پر ریجن میں حالات ہیں, چاہے بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کو دیکھ رہے ہیں یا دوسرے ممالک کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کے مقابلے میں تو ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں, کیونکہ وہ گروتھ اسٹیج میں ہیں, وہاں کی اکانومی گرو کر رہی ہے, وہاں انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, وہاں ٹریڈ بڑھ رہی ہے, وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. تو اس تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کو بہت محنت کرنی پڑے گی ریفارمس کے لیے, بہت وقت لگے گا جو ہم گروتھ اسٹیج میں داخل ہوں. تو میرے خیال میں جو آپ انڈیا دے رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے, شاید
جس طرح سے بتایا اس طرح سے نہیں. سو کرنا کیا ہوگا آپ کے خیال میں, خاص طور پہ جو جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ نہیں ہے, وہ کم سے کم ہو رہا ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ مزید کم رہے گا اگلے 1-2 برس بھی, تو وہ اس میں بہتری کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
لیکن جو کرنا تھا تو بالکل پاکستان میں بھی یہ کہہ لیں یہ مووی ہے یا فلم ہے جو ہر 5-10 سال میں چلتی ہے, تو کوئی
ये बात ज़रा कम कम पहुंच रही थी, एक ब्रेक लेते हैं सामिन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, और कुछ देर बाद डॉक्टर अशफाक हसन भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। यह प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवाल के लिए हमसे राबता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है राउंड टेबल, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं जो हेरल गिल। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे, ज़मीनी हकायक के बारे में गैर जानबदाराना तजिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं, खालिद जमील साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद सुहेल साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी मुमताज़ माहिर माहिर मईशत वो हमारे साथ होंगे, उनकी राय भी लेंगे कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के ये क्लेम्स हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, और क्या महज करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर ही रिलाय करना काफ़ी होगा, बाकी के एरियाज में काम करने की ज़रूरत है, ग्रोथ कब किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है, ग्रोथ रेट। डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका। करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो क्लेम्स हैं आप पढ़ रहे हैं हुकूमत के भी, जो अपोजिशन से तनकीद आ रही है वो भी आपके सामने है, आपके ख्याल में क्या पिक्चर है, क्या तस्वीर है जो हकीकी तौर पर आपके सामने है?
देखिए आपका गालिबन इशारा आप करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज ट्वीट वगैरह किया है। देखिए जब सबसे जो बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए था वो था ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो वो उसको सामने रखते हुए, और यही वजह थी कि वो आईएमएफ में गए बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, तो सारा जो फोकस है इस वक्त एक्सक्लूसिव फोकस वो है कि किसी तरीके से इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जाए ताकि हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो उसको ये रिजल्ट हासिल करने के लिए जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट किए हैं उसको थोड़ा मैं समझता हूँ कि ओवर किल कर दिया है हमने, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा करेंसी को डिवैल्यू किया, और बहुत ज्यादा हमने गैस और बाकी जो बिजली है इसकी जो कीमतें बढ़ाई हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था हुकूमत का करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना, उसमें तो बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आ रही है और प्राइम मिनिस्टर भी बहुत खुश हैं। लेकिन जिस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, जिस जैसा मैंने कहा कि हमने ओवर किल किया है, उसकी वजह से इकोनॉमी बिल्कुल चोक हो गई है, सफोकेट हो गई है, जैसे कहते हैं ना गला दबा देना। तो जब मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो तो फिर हम जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनके यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दे आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स, इम्पोर्टेड मशीनरी, इम्पोर्टेड एनर्जी। तो जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चोक हो जाए तो आपकी इंपोर्ट डिमांड भी कम हो जाएगी, तो जब इंपोर्ट डिमांड कम होगी तो करंट अकाउंट में बेहतरी आएगी। तो इससे ये हो रहा है कि हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज टर्न्ड नेगेटिव। एक्सपोर्ट्स में 3% का ग्रोथ है 4 महीने में, لیکن امپورٹس میں بہت سبسٹینشل ہے ڈیکلائن. یہ جو ساری ہماری امپروومنٹ ہوئی ہے ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ میں وہ امپورٹ ڈریون ہے, امپورٹ کو کٹ کر کے کیا گیا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری معیشت پہ پڑ رہے ہیں. ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جیسے میں نے کہا کہ چوک ہو گئی ہے, تو یہ آئی ایم ایف کے اپنے پروجیکشن کے مطابق یہ 2.5-3% کے درمیان میں ہوگا, گرو کرے گی ہماری اکانومی. تو یہ 2.5-3% جو گروتھ ہے
کافی نہیں ہے,
اس سے جاب کریٹ نہیں ہوں گے.
صحیح صحیح,
جب جاب کریٹ نہیں ہوں گے تو بے روزگاری بڑھے گی.
ٹھیک,
خاص کر پڑھے لکھے لڑکوں میں جو ہے وہ جاب لیسنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بہت سارے.
تو دیٹ مینز کہ سروسز سیکٹر سے آف کورس آپ کی جو ریکوریز ہیں یا ٹیکسز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی جب جابز نہیں ہیں, امپلائمنٹ نہیں ہے.
دیکھیں جو ٹیکس کی ریکوری بھی جو ہے نا, ہمارے یہاں جو ٹیکس ایف بی آر ہمارا جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو کلیکٹ کرتا ہے وہ 40% ہم امپورٹ سائڈ سے کرتے ہیں.
جی,
امپورٹ کسٹم ڈیوٹی ہے, سیلز ٹیکس ایٹ امپورٹ اسٹیج ہے, سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ایٹ امپورٹ اسٹیج ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس ایٹ امپورٹ اسٹیج ہے. تو بہت سارے جو تقریباً 40% جو ہے ریونیو امپورٹ ڈریون ہوتا ہے. تو جب امپورٹ اتنی سبسٹینشیل طریقے سے گر جائے تو اس کا امپیکٹ ٹیکس کلیکشن ہی پڑے گا جو پڑ رہا ہے.
جی,
تو اس کی وجہ سے جب ریونیو نہیں ہوگا تو پھر ایف بی آر جو ہے انڈر پریشر ہے, اور اس وہ ریونیو کے ٹارگیٹ میٹ کرنے کے لیے ہم نے تمام جو ایک کاروبار کا جو ماحول ہے اس کو بھی ہم نے بڑا وہ ڈسٹرب کر دیا.
تو بیلنس کیسے لایا جائے کہ صرف یعنی کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ کے خاتمے پہ یا اس کو کم کرنے پہ فوکس نہ ہو, آف کورس گروتھ کے اوپر بھی ہو اور امپورٹس بھلے ہوتی ہیں.
اب گروتھ کے ہم فوکس کر ہی نہیں سکتے. آئی ایم ایف کا پروگرام اینٹائی گروتھ پروگرام ہوتا ہے, اس کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ گروتھ کو سلو ڈاؤن کرنے والی ہیں, کیونکہ جب گروتھ سلو ہوگا تو آپ کے امپورٹس بھی گر جائیں گے اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا.
صحیح,
تو ساری پالیسیز جو ہیں وہ گروتھ کو کنسٹرین کرنے کی ہیں, تو اس لیے گروتھ بھی سلو ہو رہے گی, جاب بے روزگاری بھی بڑھے گی. اب حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ سیٹسفائڈ ہیں کہ ہاں ہمارا بیلنس آف پیمنٹ تقریباً قابو میں آ گیا ہے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دینا چاہیے اکانومی کو, اور اس کا پہلا اسٹیپ ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, کیونکہ یہ سب اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگا تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں بڑھے گی.
ٹھیک, یہ تو خاص طور پر
جو ہے مزید جو کرنسی کو ڈیویلو بالکل ہرگز ہرگز نہ کریں, ہم نے اوور کل کر دیا ہے.
صحیح. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا, میں اگلا جو زاویہ رکھنا چاہ رہا تھا صاحب کے سامنے, سارے پینلسٹس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ظاہر ہے باقی جو انڈسٹریل گروتھ کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ایگریکلچرل گروتھ ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو سبسڈیز بھلے جتنی دی جائیں لیکن اس کی انکم کے اوپر جو ہے وہ استثناء ٹیکس میں یہ کیوں کر ہونا چاہیے ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, سب سے پہلے آپ, اور خالد جمیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان کی بھی میں رائے لیتا ہوں. جی
دیکھیں, اب جو گوئنگ فارورڈ ہے نا,
جی
ہمیں جابس کریٹ کرنے کے حوالے سے کئی اقدامات کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا جو ہے وہ ہم اگریکلچر کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ 20% کے قریب جی ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے, اور رفلی 42% ہمارے جو ورک فورس ہیں وہ اگریکلچر میں انوالو ہیں. تو اگریکلچر میں اگر ہم ایکٹیویٹی ہوگی تو اس سے رورل انکم میں اضافہ ہوگا, اس سے پاورٹی میں بھی کمی ہوگی, نوکریاں بھی نکلیں گی. پچھلے 10 سالوں میں جو زراعت ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی, 10 سالوں کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارا جو ایوریج گروتھ ہے ایگریکلچر کا وہ 2.25% کے قریب ہے, جتنا کہ آبادی بڑھ رہی ہے جس اسپیڈ سے اسی اسپیڈ سے ایگریکلچر بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں اگر لائف اسٹاک بھی شامل ہے, اگر میں صرف کراپ کی بات کروں, یہ 5-6 بڑے بڑے جو کراپس ہیں ہمارے, تو ہمارا جو اس میں گروتھ ہے ایگریکلچر میں کراپ سیکٹر میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جب زراعت میں ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے تو یہ رورل ایریا سے اربن ایریاز میں لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں ورک نوکری کی تلاش میں. اور یہ اربن انفراسٹرکچر پہ بڑا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بے روزگاری ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے کرائم ورائم جو بڑھ جاتے ہیں وہ بھی اسی کے لیے بڑھتے ہیں اربن ایریاز میں آ کر.
صحیح.
ان سب چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ اس کو سانس لینے کا موقع اسی وقت ملے گا جب ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کنسٹرکشن کی طرف توجہ دینی چاہیے, کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ جابس کریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہوٹلنگ ہے, ٹوریزم ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم ان تمام چیزوں پہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن مجھے ابھی تک ایکشن نظر نہیں آ رہا. ہمیں چارا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ایگریکلچر کو فیز ٹو میں کافی پرائیورٹی دی گئی ہے, تو پاکستان کو اس سے بینیفٹ حاصل کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون جو ہے, 9 ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اسپیشل اکنامک زون انڈر سی پیک, لیکن اس میں سے ایک بھی ابھی تک فنکشنل نہیں ہوا ہے.
صحیح.
تو اس کو فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے. چائنا از ریڈی ٹو ریلوکیٹ اٹس انڈسٹریز ان پاکستان اس ایریا میں, تو اس سے ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن جو ابھی ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے وہ ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے گی, اس سے بھی جابس نکلیں گے.
ٹھیک ہے.
تو اب حکومت کو وہ کام کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہم کیا اقدامات کریں کہ ہمیں جابس کریٹ کر سکے.
بہت شکریہ
ڈاکٹر
اشفاق حسن صاحب, بہت شکریہ. خالد جمیل صاحب, میں آپ سے وہ ایک تو ایف بی آر میں جو ہمیں نظر آتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ لمبی چوڑی اصلاحات ہو رہی ہیں, ایک تو اس کا بھی خلاصہ کیجیے گا. دوسرا یہ کہ جابز الٹیمیٹلی جس سے عام آدمی کو فرق محسوس ہوگا کہ اس کی گھر کی معیشت کم از کم بہتر ہو رہی ہے, اس کے لیے جو تجاویز یا جو چیزیں جن پہ فوکس کیا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے, آپ سن رہے تھے, گورنمنٹ کی ترجیح میں کہاں کھڑی ہیں وہ؟ خالد جمیل صاحب,
کنسٹرکشن سیکٹر ہے, ایک آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اور پھر آپ کا اس میں اگر آپ دیکھیں, ابھی ڈاکٹر اشفاق حسن بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے 20% جی ڈی پی اور 40% جو ہے کہ جاب. سر آج سے 2 دہائیاں پہلے یہ 25% کنٹریبیوٹ کر رہا تھا جی ڈی پی کے اندر اور 45-50% جاب کریشن کے اندر کام کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے پاکستان نے پچھلی 2 دہائیوں میں کیش کراپس کے اوپر فوکس کیا, لیکن جو ویلیو ایڈیشن ہے اور ایگری انڈسٹری ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر سے نکل کے پھر جب ریئل اسٹیٹ اور اس سیکٹر کے اندر زیادہ لوگوں کو پیسے ملنے لگ گئے, تو پنجاب کی وہ زمینیں جہاں پہ زرخیز زمینیں تھیں وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے کہ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ آنا شروع ہو گئے, لوگوں نے وہاں انویسٹ کیا. ابھی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ جو لیا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں اور فیڈرل کیپٹل میں بھی کہ بڑے شہروں کو ایکسپینشن نہیں ہوگی, اب ان کو ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہوگی, پابندی لگا دی ہے. تو میرا خیال ہے ایگریکلچر سیکٹر ایک پہ بہت مفید ہوگا. دوسرا یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ویلیو ایڈیشن اور انڈسٹری ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اس سے جاب اپرچونیٹی بہت نکلی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لائف اسٹاک پاکستان کا جو ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان ملک پروڈیوسنگ کنٹریز میں ٹاپ 10 میں آتا ہے, اسی طرح آپ کی جو لائف اسٹاک ہے وہ بھی نمبر آف اینیمل جو ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, تو ان کو آپ کی اکانومی کے اندر نظر آنا چاہیے. ویلیو ایڈیشن کریں گے تو یورپ کی انڈسٹری آپ دیکھیں ڈیری انڈسٹری کے اوپر قائم کر رہی ہے, پاکستان ڈیری انڈسٹری میں کہیں بھی نہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, نہ ایون لوکل جو ریاض ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر امپورٹ ہو رہی ہیں ڈیری انڈسٹری میں, کہ اس فوکس کریں گے تو بڑا اہم کام ہوگا. کنسٹرکشن سیکٹر ڈاکٹر اشفاق حسن نے کہا بالکل ٹھیک کہا, 40-50-60 انڈسٹریز اس کے ساتھ الائڈ ہوتی ہیں, بہت جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تیسرا ایک سیکٹر جو مس کیا جا رہا ہے, پچھلی 2 گورنمنٹ نے بھی یہ کیا کہ SME کا ڈاکٹر اشفاق حسن نے
ذکر,
کاٹیج انڈسٹری پاکستان کے اندر کاٹیج انڈسٹری کا وجود ختم ہو گیا, اکنامک سروے میں اس کا چیپٹر ختم کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیکٹر تھا, یہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, اس سے خاص طور پہ جو لو انکم مڈل انکم کلاس میں جو غربت بڑی ہے اور بے روزگاری بڑی ہے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کاٹیج انڈسٹری, جس میں بڑے شہر آپ کے ملتان, حیدرآباد, سکھر, فیصل آباد,
اور گوجرانوالہ سیالکوٹ یہ سارے کے سارے شہروں میں آپ کی موسٹلی 50% زیادہ پاپولیشن کے ساتھ وابستہ تھی, اس کی ریوائول کے لیے گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا. تو تب جا کے آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ مومنٹم بنائے گا اور پھر یہ سسٹینیبل بھی ہوگا. ادروائز جو ہے کہ آپ ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے پیسے لے, آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ باقی چیزوں کے اوپر کنٹرول, لیکن دو چار سال بعد دوبارہ پھر وہی حالات آ جائیں گے
جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے. شہزاد صدیقی صاحب بہت جی, خالد جمیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب اب اسی پہ آتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر ہو یا ایون کنسٹرکشن کا سیکٹر ہو, اس میں وہ کہتے ہیں کہ فوکس اگر کریں گے تو جابز کریشن میں زیادہ تیزی سے مدد مل سکتی ہے. اور جابز کریشن اس وقت ظاہر حکومت کا اپنا پرامس بھی ہے, ان کے پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ مینیفیسٹو کا بھی حصہ تھا, کلیم بھی تھا. اور جابز اگر نہیں ہوں گی تو پھر عام آدمی کی تنقید بھی بڑھے گی اور گھر کی معیشت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. سو کیا آپ کیا تجویز کرتے ہیں اس ریفرنس میں؟
دیکھیں اول تو یہ جب حکومت آئی تھی تو کافی عرصے تک انتظار یہ رہا کہ کوئی معاشی پالیسی ہوگی, اکانومک پلان ہوگا. اکانومک پلان تو آیا نہیں, نئی اکانومک ٹیم بن گئی اور اب انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام لے لیا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جتنی بحث کر لیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے آپ وہ کام ہی کریں گے جو آئی ایم ایف آپ کو کہے گا, کیونکہ اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں, اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا 3-6 سے 12 مہینے تک تو یہ اسٹیبلائزیشن کی پالیسی چلتی رہیں گی. ابھی پاکستان کا ایک کوارٹرلی ریویو کمپلیٹ ہوا ہے آئی ایم ایف سے, 2-3 ریویو اگر خیریت سے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر جا کے گنجائش ملے گی حکومت کو کچھ کرنے کی. اور جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ابھی میرے دوستوں نے بتائیں کنسٹرکشن ایگریکلچر کی, وہ بہترین پالیسیز ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ویژن ہوتا ہے, ایک پلان ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی تھی تو ایک پرسپشن ہوتا تھا کہ وہ ایگریکلچر کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے, انڈسٹریل کو کم کرتی ہے. اسی طرح جب پی ایم ایل ایم کی حکومت آتی تھی تو لگتا تھا کہ اس کا الٹا ہے, شاید ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں ملتا ہے, انڈسٹری کو ملتا ہے. مگر اس حکومت کے آنے سے کچھ نہیں پتا کہ کس کو کیا ملنا ہے, نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی ڈائریکشن ہے سوائے آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے حساب سے. اس لیے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت کنفیوژن ہے, ان کو کوئی چیز فور کاسٹ کرنی ہے تو ان کے بارے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو اگر 6 مہینے اسٹیبلائزیشن کے یہ حکومت صحیح طریقے سے نکال لیتی ہے اور ایک اچھا اکانومک پلان لے کر آتی ہے پوسٹ آئی ایم ایف, تو خاص طور سے ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر میں جاب کریشن بھی ہو سکتی ہیں, ٹیکس کلیکشن جو کمزور ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اور ایف اے ٹی ایف کے جو چیلنجز ہیں اور ڈاکیومنٹیشن کے جو چیلنجز ہیں شاید اس پہ بھی ہم 6 سے 12 مہینے میں قابو پا لیں اگر اسٹیبلائزیشن کی پالیسیز کامیاب ہو جاتی ہیں.
ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ایگریکلچر سیکٹر, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, کنسٹرکشنز, ان سارے ایریاز پہ کس طرح فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جابس کریشن بھی ہوں اور آف کورس اس پہ ٹیکس جو ریونیو وہ بھی بہتر ہو, ٹیکس کلیکشن بہتر ہو؟
دیکھیے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں کہ معیشت میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جس میں آئی ایم ایف رکاوٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کب کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیکس چوری روکے ہیں یا ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں, سارا الزام جو ہے آئی ایم ایف پر دینا ٹھیک نہیں, یہ نمبر ایک. بنیادی چیز میں آپ کو 2-3 فیگرز بتا دوں. ہم مائکرو فائنانس کی بات کر رہے ہیں, ایس ایم ایس کی بات کر رہے ہیں. 22 کروڑ آدمیوں کا الحمدللہ یہ ملک ہے, صرف 51,000 لوگوں کو جو قرضے دیے ہیں بینکوں نے, وہ پاکستان میں تمام جو قرضے دیے گئے ہیں اس کا 85% ہے. تو 85% تو آپ نے جو ہے وہ 51,000 لوگوں کو دے دیا. تو یہ مائکرو فائنانس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ایس ایم ایس کی جو بات کر رہے ہیں, یہ چھوٹے کسانوں کی کر رہے ہیں. بینک جو ہیں, بڑے بینک جو ہیں فورینرز کے پاس چلے گئے ہیں, وہ رکاوٹ بنیں گے, نمبر ایک. نمبر ٹو یہ کہ جس وقت ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جی ڈی پی کے تناسب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹیکسوں کی وصولی, قومی بچتیں اور ملکی سرمایہ کاری, یہ ہم 12,000 ارب روپیہ سال کم حاصل کر رہے ہیں اپنے جیسے ملکوں کے مقابلے میں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال جو بجٹ خسارہ جیسے ہوا 1.9%, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا. لیکن یہ کب ہوا؟ جب ہم نے 2,500 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی, تعلیم اور صحت میں کٹوتی کی, سرکولر ڈیٹ ایڈجسٹ نہیں کیا. ورنہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بجٹ ڈیفیسٹ جاتا ہے 15%, جو کہ ایک انتہائی خوفناک چیز ہے, 5% سے اوپر خوفناک ہوتا ہے. تو 12,000 کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا, بجٹ ڈیفیسٹ کی فگر بتا دی, تعلیم اور صحت میں ہم ریڈیوس کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بنیادی چیز جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اگر یہ چیزیں وصولی نہیں ہوتی تو جن ہم نے باتیں کی ہیں کہ یہاں جانا چاہیے, اس میں دو اور شامل کر لیں, آئی ٹی اور انجینئرنگ, اس کے بغیر ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے تیز رفتار. یہ بنیادی چیز ہے. دنیا میں جو ایکسپورٹس ہیں اس میں انجینئرنگ کا حصہ 50% ہے اور ٹیکسٹائل کا 6% ہے. ہم اس 6% میں کمپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ایکٹیبا ایک پاورفل باڈی ہے. تو ایک بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے معیشت میں. جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں, 1993 میں جب آئی ایم ایف کا پروگرام آیا, اس کے بعد پانچ اور آئے, سب میں یہی باتیں کی گئی کہ اسٹیبلائزیشن بہت ہی عارضی ہے کیونکہ یہ برآمدات سے نہیں ہوا ہے. میں پھر بھی عرض کر دوں, یہ آپ نے امپورٹس کی ہیں اور آپ نے ریمیٹنسز جو آتی ہیں اس کو انویسٹمنٹ کے بجائے ہم نے تجارتی خسارہ کم کر کے جاری حسابات کا خسارہ کم کر دیا. تو آپ نے 115 ارب ڈالر کی ہے, ہم نے پچھلے چند برسوں میں 115 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کیا ہے. یہ تو اکنامی چلانے کا طریقہ نہیں ہے. آپ برآمدات بڑھائیں, برآمدات بڑھانے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اور یوٹیلیٹیز کے جب آپ نفع بڑھاتے چلے جائیں گے اور انٹرسٹ ریٹ اوپر ہوگا تو پھر برآمدات تو نہیں بڑھیں گی. دوسری ایک ہم
کیا جائے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے, کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اس میں بنیادی چیزیں جو ہیں وہی ہیں, چار پانچ چیزیں ہیں, لیکن گھنٹی کون ماننے کا سوال ہے. نمبر پاکستان میرے حساب سے ایک سال کے بعد 8-9% گروتھ کر سکتا ہے, اس میں قطعی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. 8-9% ایک سال کے بعد. پہلی چیز وفاق اور صوبے 10 لاکھ روپے سالانہ سے زائد ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس عائد کریں اور وصول کریں, نمبر ایک. نمبر دو, معیشت کو دستاویزی بنایا جائے.
صحیح.
آج بھی آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدیں چوری کے پیسے سے, بینک میں رکھیں اور اس پیسے کو باہر بھیج دیں. یعنی میں آپ سے 23 برسوں میں 160 ارب ڈالر ہم نے بینکوں کے ذریعے.
تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کی, اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ ایف بی آر یہی تو کہہ رہا ہے, جس کے اوپر ریزسٹنس بھی ہے, مزاحمت بھی ہے. پھر یہی سوال کلوزنگ اس کے اوپر آپ کے ریمارکس, اور اسی پہ کلوز کریں گے محمد سہیل کے ریمارکس کے ساتھ. جی
نہیں, میں ایسا کر دوں, ایسا نہیں ہے.
جی جی,
میں ایسا کر رہا تھا کہ ایف بی آر سے اس کا تعلق نہیں ہے. میں تو یہ ایسا کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں چوری کا پیسہ ہے, جو بھی ہے جائز پیسہ ہے, اس سے ڈالر خریدے, اس کو اپنے کھاتے میں جمع کرایا اور اس پیسے کو باہر بھیج دیا. یہ تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے نا. 160 ارب ڈالر پاکستان کا باہر گیا ہے جو نہیں جانا چاہیے تھا 23 برسوں میں. آج ہمارے ٹوٹل قرضے بیرونی جو ہے 105 ارب ڈالر ہیں. تو اگر یہ حرکت نہیں کرتے تو شاید بیرونی قرضے نہیں ہوتے. جہاں تک ایف بی آر کا تعلق ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا, ایف بی آر نے بڑے بڑے ایڈ دیے تھے کہ 2019 میں جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی, جس میں انہوں نے 1.5% لے کے پراپرٹی کو ریگولائز کر دیا تھا, 1.5% لے کے. تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جب اسکیم ختم ہو جائے گی تو ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اب اس کو ختم ہونے میں کئی مہینے ہو گئے, کریک ڈاؤن تو نہیں ہو رہا. یہ جو طاقتور طبقے رکاوٹ بن رہے ہیں
اس کے ڈاکومنٹیشن کے لیے
حکومت کے, یہ اسٹ ہے چوری کے, وہ نہیں کر رہے اس کو.
آخری دو منٹ ہیں اور محمد سہیل صاحب کی انپٹ لیتے ہیں. محمد سہیل صاحب, اکانومی کی ڈاکومنٹیشن الٹیمیٹلی کتنی ضروری ہوگی معیشت کی پائیدار ترقی اور بہتری کے لیے؟
نہیں, بے حد ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بلیسنگ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے جو سجیشن ہیں یا ان کا جو وارننگ ہے, اس کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ڈاکومنٹیشن مزید امپروو ہو, کیونکہ یہی ڈاکومنٹیشن ہے جو ٹیکسز کو بڑھانے میں بھی کام ہیلپ کرے گی اور کرپشن کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی. میرے خیال میں تین ہی پاکستان کے مسئلے ہیں, ٹیکسیشن کا بڑھانا, ایکسپورٹس کا پروموٹ کرنا اور انویسٹمنٹ کا بڑھانا. اگر یہ تین چیزیں ہیں اور ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن اور سیاسی ماحول جو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کانفیڈنس بنانے میں, اگر یہ بہتر ہو جائے تو میرے خیال میں 1-2 سال کے بعد دوبارہ ہم شاید ایک ڈیسنٹ گروتھ کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں.
ڈاکومنٹیشن میں جو مزاحمت ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, پاور سے, فورس سے یا پولیٹیکل انگیجمنٹ؟
دیکھیں میرا خیال میں, دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس سے آٹومیٹکلی ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی. بہت ساری اقدامات حکومت اگر خود کرے تو ڈاکومنٹیشن میں ویسے ہی ہیلپ ہوگی. کافی چیزوں کی جو پیمنٹ کیش میں ہوتی ہے حکومتی اداروں میں, حکومتی حلقوں میں, اس کو ختم کرائی جائے, بجلی کے گیس کے بل کو ختم کرایا جائے. تو بہت سارے جو بزنسز جو آج رجسٹر کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشن پہ, وہ آٹومیٹکلی ڈاکومنٹیشن کی طرف ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں سرکاری لیول پہ ڈیجیٹلائزیشن کو جو اس حکومت پہلے دن سے کہہ رہی ہے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تو اس سے کافی حد تک ریزسٹنس آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا.
بہت شکریہ محمد سہیل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اس پروگرام میں, ان کا بھی شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, انہوں نے بھی اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کا یہ پروگرام جس میں ہم نے بات کی پاکستان کی معیشت کی بہتری کی, حکومت کے دعوے اور زمینی حقائق پر غیر جانبدارانہ تجزیہ, وہ آپ نے سنا. آپ اپنی اوپینین بنا سکتے ہیں. اور ایک طرف حکومت کا یہ کلیم ہے کہ حالات میں بہتری لائی جا رہی ہے اور بنیادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, لیکن بہت سارے ماہرین کی اپنی اپنی تجاویز ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. دو چار چھ سیکٹرز یا شعبے انہوں نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیے کہ جہاں پہ کام کیا جائے تو جو جابز ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں, پھر جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تنجو مہرل گل, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. بھارتی فوج کے ایک سابق جنرل ایس پی سنہا کے اس بیان کی بھارت میں اور بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش کو دبانے کے لیے ریپ کے بدلے ریپ اور موت کے بدلے موت دینی چاہیے. خود بھارت کے کئی سابق فوجی افسران نے میجر جنرل سنہا کے بیان کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے. کشمیر میں بھی مختلف حلقوں کی طرف سے سنہا کے بیان کی مذمت کی جا رہی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بیانات اور سوچ کشمیری عوام میں پائی جانے والی بددلی اور اجنبیت کو بڑھاوا دینے کا سبب بن سکتی ہیں. سری نگر سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں یوسف جمیل.
خود بھارت میں بھی حزب اختلاف کی جماعتوں, کئی سماجی اور خواتین تنظیموں اور سول سوسائٹی گروپس اور کارکنوں نے ریٹائرڈ میجر جنرل ایس پی سنہا کی طرف سے کھلے عام بھارتی زیر انتظام کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کی صلاح دینے پر ان کی مذمت کی ہے, اور کہا کہ انہیں ایسا گندا اور قابل اعتراض بیان دینے پر معافی مانگنی چاہیے. ہندی زبان کے نیوز چینل ٹی وی 9 بھارت ورش کے پروگرام کی میزبان سمیرہ شیخ نے مباحثے کے دوران سنہا کو ایسا بیان دینے پر ٹوکا, جبکہ ٹی وی شو کے دوسرے شرکا نے جن میں خواتین بھی شامل تھیں اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا, لیکن ان کی طرف سے احتجاج کے باوجود سنہا جو بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن بھی ہیں اپنے بیان پر اڈے رہے اور اونچی آواز میں احتکاب کرنے کا مشورہ دینے پر خود بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بھی مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. تجزیہ نگار اور صحافی محمد سلیم پنڈت کا کہنا ہے,
مجھے لگتا ہے یہ ویری ہارش ورڈز ہی ہیز یوزڈ, بیکاز آج کل کے دور میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آئی فار این آئی اینڈ ٹوتھ فار ٹوتھ.
محمد سلیم پنڈت کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق فوجی افسر سنہا کا بیان ایک ایسی سوچ کا گماز ہے جو کشمیر کی صورتحال پر منفی اثرات مرتب کرنے اور اس کے عوام میں پائی جانے والی بددلی اور اجنبیت کو بڑھاوا دینے کا موضوع بن سکتی ہے.
جو وہاں ایک نیا مجھے لگتا ہے کہ ایک کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے وہ بلیف, جیسے ہم کہیں کہ کشمیر میں یہ بلیف بن رہا ہے کہ ہندوتا کو بہت یہ فوقیت مل رہی ہے, اور اس جیسے لوگ وہ زیادہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, اور اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے الینیشن ہو سکتی ہے کشمیر میں.
سنہا کے متنازع بیان کی سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والوں میں کئی سابق بھارتی فوجی افسران بھی شامل ہیں. سابق ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ونود بھاٹیا کا کہنا تھا, مجھے یقین ہے کہ ایس پی سنہا کبھی بھی فرنٹ لائن پر نہیں رہے ہوں گے, اور نہ ہی انہوں نے کبھی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لیا ہوگا. ایک ٹویٹ میں ونود بھاٹیا نے مزید کہا کہ یہ بہت آسان ہے کہ کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر اظہار خیال کیا جائے اور فوج کے تمام اچھے کام اور قربانیاں ضائع کر دی جائیں. بھارتی فوج کی سری نگر نشین 15ویں کور کے سابق کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سعید عطا حسنین کا کہنا تھا کہ بعض اوقات یہ درست محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ سابق فوجی افسران کی عوامی سطح پر بات کرنے کے لیے پہلے منظوری لی جائے. بھارت کے انسانی حقوق کے کارکن ساکٹ گوکھلے کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت کی فوج کے سربراہ اور وزارت دفاع سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارت کی فوج میجر جنرل ریٹائرڈ ایس پی سنہا کے نام مناسب بیان پر اپنی پوزیشن واضح کرے. انہوں نے سنہا کے خلاف قانونی کارروائی کرنے, ان کی رینک واپس لینے اور ان کا پینشن بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا. دوسری جانب پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ایس پی سنہا کے بیان کو ذلت آمیز قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ ایچ آر ڈبلیو کی کشمیر میں رپورٹ کو اپنی ٹویٹ کا حصہ بناتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی فوج نے کشمیر میں ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔